रहमान रहीम, ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، آج بدھ ہے، شہریور کی 23، ستمبر کی 14 اور سفر المظفر کی 17 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلام قبول کیجیے. سامن، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا. آج سورہ نساء کی آیات نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی پرہیزگار نے. تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان. انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے گا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام صبح امید، اور اس کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے. اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے. ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں. جبکہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی اربعین انتظامیہ کمیٹی نے بتایا ہے کہ ایران اور عراق کی سرحد پر اربعین حسینی کے زائرین کی حفاظت کے لیے بہترین اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں. جمہوریہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ایک بار پھر جنگ شروع ہو گئی ہے. جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے اپنی تباہی کی جانب قدم بڑھا رہا ہے، اور افغانستان سے دہشت گردوں کی ضلع کرم کے علاقے خرلاچی میں پاکستانی فوج کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 3 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہو گئے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ایران کی اربعین انتظامیہ کمیٹی نے بتایا ہے کہ ایران اور عراق کی سرحد پر اربعین حسینی کے زائرین کی حفاظت کے لیے بہترین اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں. اربعین مرکزی کمیٹی کے سربراہ مجید امیر احمدی نے بتایا کہ سرحدی گزرگاہوں پر زائرین کے لیے حفاظتی انتظامات مکمل ہیں. انہوں نے بتایا کہ اربعین امام حسین علیہ السلام میں شامل ہونے والے زائرین کے لیے تمام سرحدیں کھلی ہوئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ اب تک 28 لاکھ سے زیادہ زائر ایران کی سرحدوں سے عراق میں داخل، جبکہ 9 لاکھ ایرانی زائرین وطن واپس آ چکے ہیں. اربعین مرکزی کمیٹی کے ترجمان نے بھی بتایا کہ سرحدوں پر زائروں کو درپیش مسائل کو حل کر دیا گیا ہے، اور اب آمد و رفت کا سلسلہ روانی کے ساتھ انجام پا رہا ہے. دوسری جانب سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے ایران اور عراقی سرحد پر 5 عارضی ہسپتال اور عراق میں 2 فیلڈ ہسپتال اور امدادی مرکز قائم کر دیا گیا ہے، جہاں پر زائرین امام حسین علیہ السلام کو طبی خدمات پیش کی جا رہی ہیں. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے جاری شدہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان ہسپتالوں میں ایمرجنسی سروس کے علاوہ بچوں، ہڈیوں، آنکھوں اور دانتوں کے ماہر ڈاکٹر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، اور ریڈیولوجی اور ایمرجنسی سروس جیسی خدمات بھی پیش کی جا رہی ہیں. مسلح افواج کے علاوہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ہلال احمر اور متعدد اداروں اور نجی مراکز نے اپنے طبی اور دیگر خدمات پیش کرنے والے مراکز قائم کیے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے دسیوں ہزار زائرین اربعین حسینی کے موقع پر کربلا جانے کی غرض سے ایران کی سرحدوں سے گزر کر عراق میں داخل ہو گئے ہیں۔ اربعین حسینی میں شرکت کے لیے جنوبی ایران کے شلمچہ بارڈر پر خصوصی کارڈ جاری کرنے پر ایران و عراق کے مابین ہونے والے اتفاق رائے کے بعد گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر ہزاروں افغان اور پاکستانی شہری ایران کی سرحدوں سے گزر کر عراق میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایران سے عراق جانے والے غیر ملکی زائرین کے لیے شلمچہ بارڈر پر ایک خصوصی کارڈ جاری کیا جا رہا ہے اور وہ بغیر کسی مشکل کے سرحد سے گزر کر عراق میں داخل ہو رہے ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کے مطابق ایران کے اربعین مرکزی ہیڈ کوارٹر کے سربراہ سید مجید میر احمدی نے کہا کہ اب تک شلمچہ بارڈر پر 30,000 افغان زائرین آ چکے ہیں اور ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے شلمچہ جانے والے زائرین سے اپیل کی کہ وہ سرحد پر بھیڑ کے پیش نظر فی الحال دوسری سرحدی گزرگاہ جذابہ کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے کہا کہ عراقی حکومت کی طرف سے افغان شہریوں کے لیے وضع کردہ قوانین سے زائرین کی عراق روانگی کی رفتار متاثر ہو رہی ہے۔ عراقی شہر سامرہ میں ایک بار پھر رضاکار فورس الحشد شعبی کے جوانوں نے دہشت گرد ٹولے داعش کے زائرین پر حملے کے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ عراقی شہر سامرہ کے جنوب میں الحشد شعبی کی بریگیڈ 41 نے ایک آپریشن کیا جس میں داعش کی دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ الحشد شعبی کے ترجمان کے مطابق یہ آپریشن صلاح الدین صوبے کے شہر سامرہ کے جنوب میں واقع تلو ذہب کے علاقے میں کیا گیا جہاں داعشی دہشت گرد سیکیورٹی پر مامور سیکیورٹی فورسز اور زائرین پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ یاد رہے کہ عراق میں اربعین حسینی کی سیکیورٹی کی ذمہ داری حشد و شعبی کے پاس ہے اور اس کے ہزاروں اہلکار زائرین کی خدمت اور ان کی حفاظت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد و شعبی نے کربلا میں ایک موقف کے پاس سے مارٹر گولہ بارود برآمد کیا ہے۔ بم ناکارہ کرنے والی ٹیم نے مارٹر گولے تحویل میں لے لیے ہیں۔ عراقی رضاکار فورس الحشد شعبی نے عراقی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ الحشد شعبی کے بم ڈسپوزل اسکواڈ نے کربلا سے مارٹر اور مارٹر فائر کرنے والے ہتھیار برآمد کیے ہیں۔ الحشد شعبی کے اعلامیے کے مطابق کربلا کے شہریوں نے الرجبیہ چیک پوسٹ کے پاس عجیب چیزوں کی موجودگی کی اطلاع دی تھی جس کے بعد الحشد شعبی کی ٹیمیں فوراً کربلا صوبے کے رجبیہ علاقے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ مارٹر ایک موقف کے پیچھے پڑے ہوئے ملے جنہیں کربلا کے انٹیلیجنس شعبے کے حوالے کر دیا گیا۔ جمہوریہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ایک بار پھر جنگ شروع ہو گئی ہے۔ متنازع علاقے نگورنو قراباخ ایک بار پھر جمہوریہ آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کا میدان جنگ بن گیا۔ دونوں جانب سے گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے جس میں مجموعی طور پر درجنوں فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ شب آذربائیجان کے فوجیوں کی گولہ باری میں 49 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ جمہوریہ آذربائیجان کا دعویٰ ہے کہ آرمینیا کی فوج کے حملے میں اس کے 50 فوجی ہلاک ہوئے۔ نگورنو قراباخ میں جمہوریہ آذربائیجان اور آرمینیا کے فوجوں کے درمیان گھمسان کی جھڑپ جاری ہے۔ یہ 2020 کے سیز فائر اور آرمینیا کے پسپا ہونے کے بعد کی سب سے بڑی لڑائی ہے۔ آرمینیا کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ آذربائیجان نے توپ خانے اور آتشی اسلحے کے ساتھ نگورنو قراباخ پر حملے کیے۔ علاوہ ازیں گورس سوٹک اور جرموک کے شہروں پر بھی آرمینیا کے فوجی ٹھکانوں پر گولہ باری کی۔ دوسری جانب آذربائیجان نے آرمینیا فواج پر سرحدی اضلاع دشکیسان، کیلباز اور لاشین کے قریب بڑی تعداد میں بارودی سرنگیں بچھانے اور ہتھیار جمع کر کے بڑے پیمانے پر تخریبی کارروائیاں کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے اپنی تباہی کی جانب قدم بڑھا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان مون ہونگ سک نے دعویٰ کیا کہ اگر شمالی کوریا نے ایٹمی ہتھیار استعمال کیے تو اسے بقول ان کے امریکہ اور جنوبی کوریا کے ناقابل تصور جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شمالی کوریا نے حال ہی میں ایک قانون منظور کر کے ملک کے سربراہ کم جون اون کو اس پیشگی ایٹمی حملے کا اختیار دے دیا ہے۔ اس قانون کے تحت شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اون پر قاتلانہ حملے کی صورت میں مسلح افواج اپنی صوابدید پر دشمن کے خلاف ایٹمی ہتھیار چلا سکتی ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے منگل کے روز دعویٰ کیا کہ یہ قانون شمالی کوریا کو مزید تنہا کرنے اور سول واشنگٹن دفاعی اور جوابی اقدامات کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کا سبب بنے گا۔ افغانستان سے دہشت گردوں کی ضلع کرم کے علاقے خرلاچی میں پاکستانی فوج کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 3 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فائرنگ سے پاکستانی فوج کے 3 اہلکار جاں بحق ہوئے، جبکہ پاکستانی فوج کی بھرپور جوابی کارروائی سے دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین کے استعمال کی شدید مذمت کرتا ہے۔ توقع ہے کہ افغان حکومت مستقبل میں ایسی کسی بھی سرگرمی کی اجازت نہیں دے گی۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف نے اپنے ارکان اسمبلی کے مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں مرحلہ وار استعفوں کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل عدم قرار دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سابق اسپیکر اسمبلی کے فلور سے پارٹی کے 125 ارکان کے استعفوں کی منظوری باضابطہ اعلان کر چکے تھے، لہذا موجودہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی جانب سے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کا اعلان ضابطوں کی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلی اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے وارانسی کی تاریخی گیان واپی مسجد کے بارے میں عدالت کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے لوگوں کے جذبات مجروع ہوں گے۔ پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے گیان واپی مسجد کے بارے میں ضلع عدالت کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ پلیس آف ورشپ ایکٹ کے باوجود گیان واپی مسجد کے بارے میں عدالت کے فیصلے سے فرقہ وارانہ فسادات پھڑک سکتے ہیں اور اس سے ملک میں فرقہ وارانہ ماحول خراب ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ویانہ مذاکرات اور یورپی ملکوں کے غیر تعمیری بیان پر ایران کا شدید رد عمل۔ جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز سیاسی مبصر جناب نوید حیدر تقوی صاحب کو، اور لندن سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے لندن میں مقیم برے صغیر کے سینئر طرز نگار جناب مشتاق لاشاری صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود مہمان تقوی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم۔
تقوی صاحب، ایک ایسے وقت جب لگ رہا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور ایٹمی معاہدہ دوبارہ بحال ہو جائے گا، یورپی ٹرائیکا کی طرف سے ایک بار پھر وہی تخریبی رویہ اپنایا گیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ سب اتاج کرنے کی کوشش کریں مذاکرات یہ ملک کو، اس کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایٹمی مذاکرات کار کی ایک مذاکرات کی ایک تاریخ ہے، اور ایران سالہ سال سے اس قسم کے مذاکرات کا ہمیشہ حصہ رہا ہے، اور ہمیشہ ایران نے مثبت انداز سے مذاکرات کو آگے بڑھایا ہے، اور اس چیز کی گواہی یورپی ملکوں نے بھی بارہا دی ہے۔ اور خود جب یہ معاہدہ کسی حد تک جو ہے وہ انجام پایا، اور خاص طور پر امریکہ کی یک طرفہ طور پر وہ اس معاہدے سے باہر نکلا، ہم نے دیکھا کہ اس وقت کہ جب ایران کے ساتھ ان افراد کو اور ان ممالک کو کہ جنہوں نے ان مذاکرات کو، جوہری مذاکرات کو آگے بڑھایا تھا، کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایٹمی مذاکرات جو ہیں وہ مختلف بہانوں سے، مختلف مثلاً ابہامات پیدا کر کے جو ہے وہ تعطل کا ان کو شکار کیا جاتا ہے۔ اور ایران کی جو ریڈ لائن ہے، اور اس مرتبہ ایران نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ اتنا واضح اور شفاف تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی معاہدے کی حتمی شکل اس وقت دی جا سکتی ہے کہ جب ایران کو ضمانتیں فراہم کی جائیں، اور کسی بھی مثلا ایسے معاہدے کو قبول نہیں کیا جائے گا جس کے اندر ابہام پایا جاتا ہو، جس کے اندر کوئی خلا جو ہے وہ موجود ہو۔ لہٰذا ایران پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا، اور اس کو تمام ان تجربات کا بھی علم تھا کہ جو اس سے پہلے مذاکرات میں انجام پائے، اور بعد میں ان مذاکرات کو عملی جامہ پہنانے کی جب بات آئی تو دیکھا گیا کہ ممالک جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے، اور اس سلسلے میں ایران کو جو نقصان ہوا اس کے ازالے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آیا۔ حتیٰ کہ یورپی ممالک کہ جنہوں نے بہت سارے وعدے جو ہے وہ کیے تھے لیکن کسی بھی اپنے وعدے پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا۔ ایران جس خواہش کا اظہار کر رہا ہے، پابندیوں کے ایک ساتھ ختم ہونے کا مطالبہ کر رہا ہے، ایران ضمانتیں مانگ رہا ہے، اور یہ ایران کا جائز حق ہے کہ جو ایران نے ہر پلیٹ فارم پر اٹھایا ہے۔ اور ایک اہم چیز رضوی صاحب جو قابل مثلاً بیان ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ایران کی جو ایٹمی سرگرمیاں ہیں اس کو غیر قانونی یا خلاف ضابطہ کسی بھی قیمت پر قرار نہیں دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ آئی اے ای نے اپنی بے تحاشا رپورٹوں میں اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے، اور اس بات کو قبول کیا ہے کہ ایران نے تمام تر معاہدات اور کنونشنوں کی پابندی کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے، اور جو ایران نے جن پابندیوں کو روک دیا تھا وہ بھی اس معاہدے کا حصہ تھا کہ جو کہ ایران اور یورپی ممالک اور امریکہ کے درمیان پہلا معاہدہ ہوا تھا، جس میں امریکہ جو ہے وہ باہر آ گیا تھا۔ لیکن جب بالکل کسی قیمت پر ایران نے دیکھا کہ اس کے معاہدے کی روح کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے، تو ایران نے معاہدے میں لکھی ہوئی شرائط کے مطابق جو ہے وہ پابندیوں میں کمی کرنا شروع کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایران نے مذاکرات کے دروازے کو بند نہیں کیا، اور ہمیشہ اس بات کا اعلان کیا کہ ہم مذاکرات کے لیے ہمیشہ آمادہ ہیں، اور آج بھی جو ہے وہ ایران اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مذاکراتی جو ہے وہ کسی بھی مشکل کا جو ہے وہ حل ہے۔ لیکن یہ اس کے پیچھے کیا ہیں، اس کے پیچھے آپ یہ دیکھیں کہ غاصب صہیونی حکومت بھی ہے کہ جو بالکل عیاں ہو کر اس معاہدے اور اس جوہری معاہدے کے خلاف جو ہے وہ میدان میں آ گئی ہے، اور اس نے اپنے وزیروں تک کو جو ہے وہ امریکہ بھیجا، اور اس کے متعلق جو ہے وہ ہرزہ سرائی جو ہے وہ کرنے لگی، اور کسی قیمت پر جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ نہایت خطے کے ممالک کے لیے نقصان دہ، حتیٰ کہ اس نے اکسایا خطے کے ممالک کو۔ لیکن یہاں پر اہم سوال یہی ہے کہ ایران نے اپنے وعدوں پر عمل کیا، اور ایران اب ہر اس معاہدے کی طرف بڑھے گا کہ جس میں ضمانتیں فراہم کی جائیں۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں لندن جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں لندن میں مقیم برصغیر کے ممتاز طرز نگار جناب مشتاق لاشاری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ لاشاری صاحب۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو چند ہفتے قبل، بلکہ ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چلا ہے، جو یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے چیف ہیں جوزف برل، انہوں نے کہا تھا کہ ایران نے یورپی یونین اور یورپی ٹرائیکا کی تجاویز کا انتہائی منطقی اور مثبت جواب دیا ہے۔ خود جو سب سے بڑا عہدیدار ہے سفارتی لحاظ سے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے بہت ہی منطقی اور مثبت جواب دیا ہے۔ اب اس جواب کے بعد جب گیند امریکہ کے پالے میں چلی گئی، ایران نے ہر طرح کا جواب دے دیا، امریکہ کے جواب کے انتظار تھا، اب یہی یورپ یا یورپی ٹرائیکا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے حساس سفارتی موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، ایران نے تو پوری طرح سے جواب دے دیا تھا۔
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم اور آپ اور میں نے اور کئی دوسرے تجزیہ نگاروں کا یہی خیال تھا کہ یورپین یونین نے جو سٹینڈ لیا ہے اور جو پبلک سٹیٹمنٹ دی ہے یا پبلک بیان دیا ہے وہ ایک بہت مثبت بیان تھا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم دو فریقین کے درمیان ایک نیگوشیشن یا ڈائلاگ کو دیکھ رہے ہیں، ایک طرف ایک اصولی موقف ہے اور دوسری طرف بے اصولی کی بنیاد پہ وہ سارے موقف اپنائے ہوئے ہیں. بالکل آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں، یہ جو نیوکلیئر معاہدہ 2015 میں ہوا، اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تاریخ ہے. اور جب تک آپ تاریخ سے سبق نہیں سیکھیں گے، وہ تاریخ دوبارہ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ موقف ہے اور جانا مانا ایک رویہ ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھنا سب سے پہلی بات ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاہدہ ہوا، اس میں 7 ممالک شامل ہوئے اور ان 7 ممالک نے کچھ اصول طے کیے کہ ان اصولوں پہ عمل درآمد کیا جائے گا آنے والے وقتوں میں. اور اس پہ عمل درآمد کی جو ایران کی طرف سے واضح ثبوت موجود ہیں، IEA کا جو سرٹیفکیٹس ہیں اور کئی ان کے بیانات ہیں، یورپین یونین کا جو ایران سے یہ کہنا ہے کہ آپ ابھی یہ معاہدہ ختم نہ کریں، ہم ایران امریکہ کو اس پہ قائل کریں گے کہ وہ یک طرفہ اپنا جو یہ ودرال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس کو ختم کرے اور معاہدے پہ واپس شریک ہو. ایران نے پورا ٹائم دیا ان کو، پہلے کچھ مہینے، پھر 1 سال کا ٹائم دیا، اور اس کے بعد جا کے اپنی اس جو ٹیکنالوجی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے عمل شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اصولی موقف ہے اور ایک سچا موقف ہے، تو اس کے خلاف غیر اصولی اور جھوٹا موقف کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن اس وقت ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر طرف سے ایک غیر اصولی کے پیچھے بھاگا جاتا ہے، چونکہ اس کو امریکہ، یورپین یونین اور اسرائیل کی صہیونی حکومت کی پشت پناہ ہی حاصل ہوتی ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایونچلی آخر کار وہی موقف جو ہے اس کو دنیا کی جو بہت ساری قومیں ہیں وہ مان لیتی ہیں اور اصولی موقف کا ساتھ چھوڑتی جاتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم دنیا کی جو عوام ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے، دنیا کے جو اصول پسند لوگ ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو غیر اصولی سیاست اور یہ ایک چل نکلی ہے یہ ختم ہونی ہے. آپ اس میں ایران کے موقف کو آپ جانتے ہیں کہ جب یہ معاہدہ 2015 میں ہوا تھا.
یہ بات اب طے نہیں ہو گئی کہ امریکہ تو اسرائیل کے دباؤ میں رہتا ہے، لیکن یورپ جو ہے وہ امریکہ اسرائیل دونوں کے دباؤ میں ہے؟
بالکل یہ طے ہو گیا ہے، اور اسی طرف میں آ رہا تھا کہ اصل میں جب یہ معاہدہ 2015 میں طے ہوا تھا تو صہیونی حکومت اسرائیل نے اس کو کنڈم کیا تھا، اور اس وقت سے وہ اس سازش میں لگے ہوئے تھے کہ یہ معاہدہ ختم ہو جائے. اور 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی جو اقدامات کیے آپ کے سامنے، کہ جو اسرائیل کا کیپٹل ہے اس کو جیروشلم میں لے جانا جو ایک متنازع علاقہ ہے، اسی طرح انہوں نے بالکل نیچے بیٹھ گیا. اور امریکہ
متنازع نہیں بلکہ مسلمانوں اور فلسطینیوں کو مسلمہ حق ہے بیت المقدس. جی
بالکل بالکل میں سمجھتا ہوں، لیکن بین الاقوامی طور پہ، اور جو 2015 کا معاہدہ ہوا تھا ایران کا اور دیگر ممالک کے درمیان میں، اس کو یونائیٹڈ نیشن جو سب سے بڑا ادارہ ہے دنیا کا پچھلے کئی ڈیکیڈ سے اس کو مانا جاتا ہے، اس نے بھی اس کو انڈورس کر دیا تھا. اس کے باوجود امریکہ نے اس سے یک طرفہ وتھڈرال کیا اور باقی ممالک نے اس کو کنڈم تک نہیں کیا. تو دیکھیں یہ ایک بات تو ثابت ہو گئی نقوی صاحب کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے دباؤ میں ہے اور صہیونی حکومت کے دباؤ میں ہے اور یہودیوں کے اس فرقے کی دباؤ میں ہے جو دنیا میں امن نہیں چاہتا، جو دنیا میں سکون نہیں چاہتا. اور دوسری طرف تمام دوسرے ممالک، اس میں برطانیہ شامل ہے، اس میں یورپین یونین شامل ہے، اور مسلمانوں کا ایک دھڑا جو ہے جس کو سعودی لیڈ کر رہا ہے، وہ ان کے اتنے انفلوئنس میں ہے کہ امریکہ جو بھی چاہتا ہے ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے اور وہ اس کو مان جاتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے ہمارے مزد مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال ایران نے اپنی نیک نیتی پوری طرح سے ثابت کی ہے اور خود یورپ اور آئی اے یہ سب نے اس بات کا اعتراف کیا تھا. ماضی میں امریکہ کی جو ہے وہ 16 ایجنسیوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پر امن مقاصد کے, لیکن تمام تر حقائق کے باوجود اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے یورپ مغرب اور امریکہ اور خاص طور پر صہیونی حکومت کی نگاہ میں کہ ایران اقتصادی اور سائنسی میدان میں ترقی نہ کر سکے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور ایران روز بروز ترقی اور پیش رفت کی منزلیں طے کر رہا ہے اور ضرورت مذاکرات کی جو ہے وہ یورپ کو ہے نہ کہ ایران کو. البتہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ ہم اہل منطق اور گفتگو ہیں, اگر مذاکرات کرنا چاہیں گے تو مذاکرات کے دروازے کھلیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ, بہت شکریہ.
اور پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ, ہر ایک کی یا رسول اللہ. سہارا دو پھر امت کو گھرے ہے آج مشکل ہمارا یا رسول اللہ, نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. دکھا دو باغ جنت کی پھر اپنے سبا کو, دکھا دو باغ جنت کی بہاریں پھر اپنے سبا کو, ہر ایک جانب نظر آتا ہے صحرا یا رسول اللہ, ہر ایک جانب نظر آتا ہے صحرا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید, عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کتنے ہی دور رہنے والے ایسے ہیں جو اپنوں سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، اور کتنے ہی اپنے ہیں جو دور رہنے والوں سے بھی زیادہ اجنبی ہیں. غریب اور اجنبی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، ایک انسان کی اچھی یا بری شخصیت بہت سارے عوامل اور اسباب کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں، جن میں سب سے اہم اس کے دوست احباب اور اس کے ساتھی میل جول رکھنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ دوست اگر خدا کے ماننے والے ہوں گے تو وہ بھی اسی آئین کا ماننے والا ہوگا، اور اگر دین خدا سے منسلک نہ ہوں گے تو وہ بھی دیدار نہ ہوگا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی سعادت اور شقاوت میں ایک دوست اہم رول ادا کرتا ہے. کبھی انسان کو فنا اور نابودی کے دہانے پر لا کر چھوڑتا ہے، تو کبھی اسے سعادت اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے. انسان سعادت کی سرحد تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ممکن ہے برے دوست کے شیطانی وسوسے کی وجہ سے وہاں پہنچ کر بھی گمراہ ہو جائے، اس کی سعادت مند زندگی کو شقاوت اور بدبختی میں بدل دے، اور پھر قیامت کے دن حسرت بھرے انداز میں اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے یا ویلتی کہہ کر چلاتا رہے. انسان کے اندر طبیعی طور پر اجتماعی تمایل پایا جاتا ہے. وہ دوسروں سے ارتباط بڑھانے اور میل جول کا شوق رکھتا ہے. یہ اجتماعی تمایل جہاں اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، وہاں زندگی کی ایک اہم ضرورت بھی ہے، کیونکہ زندگی کی بقا اجتماع کے بغیر ایک ناقابل تصور حقیقت ہے. لہذا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہم نوع کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے. پس دوستی اجتماعی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے. اسلام نے بھی اسی دوستی کو، جو دینی ضوابط پر مبنی ہو، احترام کی نظر سے دیکھا ہے، اور اپنی زندگی میں کامیاب ہونے اور سعادت و کمال تک پہنچنے کے لیے انسان کو دوستی کرنے کی تلقین کی ہے. اسلام کے سب سے عظیم پاسبان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی ایسے انسان کی قدردانی کرتے ہیں جو ایک اچھے دوست کو اپنی زندگی کا شریک بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اچھا دوست پیدا نہ کرنے والے کی سخت مذمت کی ہے. آپ فرماتے ہیں، سب سے عاجز وہ انسان ہے جو اپنے لیے دوست پیدا نہ کر سکے، اور اس سے بھی عاجز وہ ہے جو ایک دوست کو پانے کے بعد کھو دے. انسان کی زندگی میں برابر کا شریک ہوتا ہے. وہ روح کی طرح انسان کے بدن میں نفوس، ایک آئینے کی طرح اچھائی اور برائی کو ہمارے سامنے مجسم اور اچھے اور برے کاموں کو یاد دلاتا ہے. پس اپنے دوست کے اثرات کو اپنے رفتار اور کردار میں ڈھونڈنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ ہماری زندگی پر کس طرح کا اثر ڈالتا ہے. پس انسان پر لازم ہے کہ اپنے لیے ایک اچھا دوست انتخاب کرے. زندگی میں ہر کسی کو کم سے کم ایک دوست کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے کہ دکھ درد میں اس کے کام آئے، مشکلات میں اس کا ساتھ دے، اور اس کے غم اور خوشی میں شریک ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر کسی کے ساتھ دوستی کی جا سکتی ہے، اور اس سے یہ امیدیں اور توقع رکھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ آج کے دور میں جہاں دھوکہ دہی، خیانت اور لوٹ کھسوٹ عام ہے، لوگ ظاہری طور پر اپنے فائدے کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اپنا فائدہ حاصل کرنے کے بعد بیچ راہ میں انسان کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم ایک اچھے اور برے دوست کو کیسے پہچان سکیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس طرح سے کسی اہم اور غیر اہم چیز کو خریدتے وقت اس پر غور و فکر کرتا ہے کہ وہ اچھی ہے یا بری، اسی طرح اسے ایک دوست کو انتخاب کرنے میں دقت نظر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ دوستی بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور انسان کی پہچان ہے۔ اسی کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زمانے کی دوڑ دھوپ میں لوگ اچھے دوستوں کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، لہذا انسان کے اندر اچھے اور برے دوست کو پہچاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور دوستی کا سب سے اہم معیار دین، ایمان اور تقویٰ ہے۔ صرف اپنے توقعات اور امیدوں کو ایک دوسرے سے پورا کرنے کی غرض سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، ایسی دوستی کبھی محکم نہیں رہ سکتی۔ جس نے اپنے دوست کو دین میں مستحکم اور اچھے راستے میں ثابت قدم پایا، اسے دوسروں کی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ بس ایک دوست کو پہچاننے میں سب سے اہم چیز اس کا دین، ایمان، خاندان، کرم، شجاعت، سخاوت، صداقت اور حب الہی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے مرزا محمد یونس صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام توجہ کا مرکز رہے، جبکہ ذکر امام عالی مقام کے حوالے سے ریڈیو تہران نے اپنا حق ادا کر دیا۔ گھر سے باہر رہنے والے افراد بھی اس ذکر سے محروم نہیں ہوئے۔ پروگرام بزم دوستاں مجھے بہت پسند ہے، آپ نہایت محبت سے سامعین کے خطوط اور پیغامات کے جواب دیتے ہیں، خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین ثم آمین۔ اور سامعین، محترم مرزا محمد یونس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ حضرت ابوذر غفاری کو ایک خط ملا، آپ نے اسے کھول کر پڑھا۔ خط بہت دور سے آیا تھا، ایک شخص نے خط کے ذریعے نصیحت کا مطالبہ کیا تھا اور وہ شخص حضرت ابوذر کی شخصیت سے بخوبی واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوذر کو بہت عزیز رکھتے تھے اور رسول مقبول کی خدمت میں ابوذر نے علم و حکمت کی اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کی تھی۔ جناب ابوذر نے خط کے جواب میں اس شخص کو صرف ایک ہی نہایت مختصر جملہ تحریر فرمایا، اپنے محبوب ترین دوست کے ساتھ کسی قسم کی کوئی برائی اور دشمنی نہ کرو۔ یہ جملہ لکھ کر جناب ابوذر نے خط کا جواب روانہ کر دیا۔ کچھ دنوں بعد نصیحت طلب کرنے والے شخص کو ابوذر کا جواب مل گیا، لیکن خط کا مضمون اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا لکھا ہے؟ آخر اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ جس شخص کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے اس سے دشمنی نہ کر، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے، آخر اس میں کون سی بات ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے عزیز ترین محبوب کے ساتھ عداوت و برائی سے بھی کام لے گا؟ برائی اور دشمنی تو بہت بڑی بات ہے، آدمی تو اپنے محبوب کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ غرض کہ وہ شخص کافی دیر تک غور و فکر کرتا رہا، وہ بار بار یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ کہنے والے نے یہ جملہ یوں ہی کہہ دیا ہے، اس کے اندر عقل و عظمت کا کوئی رمز یقیناً پوشیدہ ہے۔ اس جملے کا لکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ اسے رسول مقبول کے عزیز ترین صحابی ابوذر نے تحریر فرمایا ہے، جنہیں لقمان امت کا لقب حاصل ہے اور جن کی دانشمندی میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال وہ شخص اس جملے کا مطلب نہیں سمجھ سکا اور مزید وضاحت کے لیے جناب ابوذر کے پاس دوبارہ خط لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت ابوذر نے وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرمایا، میرے نزدیک محبوب ترین شخص سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ خود تیری ہی ذات ہے، تو تمام لوگوں سے اپنی ذات کو بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے، اور میں نے جو یہ کہا ہے کہ اپنے محبوب ترین عزیز کے ساتھ کسی قسم کی برائی اور دشمنی نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنی ذات کے ساتھ مخاصمانہ اور معاندانہ سلوک مت کرو۔ شاید تجھے نہیں معلوم کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے
خود اس سے چوٹ لگتی ہے اور ارتکاب گناہ کے ذریعے وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، جو تاریخی واقعات پر مشتمل ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 شہریور، 17 سفر المظفر اور 14 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ سفر سن 896 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ اور مفسر قرآن محمد مصطفیٰ عمادی استنبول کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ وہ ابو سعود کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد درس و تدریس کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے استنبول میں قضاوت کی ذمہ داریاں بھی انجام دیں اور عمر کے آخری حصے تک اس عہدے پر باقی رہے۔ ابو سعود نے اسلامی شریعت کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ کے دفتری قوانین مرتب کیے اور دفتری اصولوں کی اصلاح کی۔ انہیں ترکی کے علاوہ فارسی اور عربی زبان پر بھی عبور حاصل تھا اور وہ ان زبانوں میں شاعری بھی کرتے تھے۔ چودہ ستمبر 1389 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ نے یورپ میں اپنی فتوحات کے آغاز میں جزیرہ نمائے بالکان میں واقع سربیا پر قبضہ کر لیا۔ یہ کامیابی تیسرے عثمانی بادشاہ سلطان مراد اول کے دور میں حاصل ہوئی۔ سربیا تقریباً 5 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط رہا اور اس دوران کئی بار ناکام بغاوتیں بھی ہوئیں۔ آخرکار 19ویں صدی کے اواخر میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف روس اور سربیا کی جنگ میں سربیا کو کامیابی حاصل ہوئی اور برلن کانگریس نے 1878 میں اس سرزمین کی آزادی کا اعلان کیا۔ سترہ سفر سن 1255 ہجری قمری کو مشہور قاری قرآن اور علم تجوید کے ماہر شیخ عبد الرحیم تبریزی پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ ابو القاسم تبریزی بھی اپنے دور کے مشہور قاری تھے۔ شیخ عبد الرحیم تبریزی نے قراءت اور تجوید کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انہوں نے شیخ شامل کے ساتھ بھی گزارا، پھر اپنے آبائی وطن تبریز میں قراءت قرآن کی تعلیم دینے میں مصروف ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد سلطان القرا کا لقب حاصل کیا۔ انہوں نے علم تجوید پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ چودہ ستمبر سن 1921 عیسوی کو تحریک خلافت کے سلسلے میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا۔ 1921 میں کراچی میں خلافت کانفرنس کے اجلاس میں مولانا محمد علی جوہر نے صدارت کرتے ہوئے تجویز پیش کی کہ مسلمانوں کے لیے انگریزی فوج کی ملازمت جائز نہیں، کیونکہ اس طرح انہیں اپنے ہی بھائیوں پر تشدد کرنا پڑتا ہے اور اپنے ہی مقدس مقامات پر گولی چلانی پڑتی ہے۔ کانفرنس میں تجویز اتفاق رائے سے منظور ہو گئی، تاہم حکومت انگلستان کو مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کی جرات ایک آنکھ نہیں بھائی، لہذا اس نے ان اکابرین پر بغاوت کا مقدمہ قائم کر کے انہیں 14 ستمبر 1921 کو گرفتار کر لیا۔ اس مقدمے میں مولانا جوہر نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی خود پیروی کی اور استغاثے کے ہر الزام کا منہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ آزادی کا تحفظ اگر جرم ہے تو ہم یقیناً مجرم ہیں، لیکن مقدمے کا فیصلہ وہی ہوا جو حکام چاہتے تھے۔ مولانا جوہر اور ان کے سبھی ساتھیوں کو سوائے شنکر آچاریہ کے 2-2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ چودہ ستمبر 1960 عیسوی کو تیل برآمد کرنے والے 5 ممالک ایران، سعودی عرب، عراق، کویت اور وینزویلا نے اوپیک تنظیم کے منشور پر دستخط کیے۔ یہ تنظیم مغرب کی ان بڑی تیل کمپنیوں سے مقابلے کے لیے قائم کی گئی تھی جنہوں نے تیل کی دریافت، تیل نکالنے اور اس کی فروخت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے اور تیل کی قیمت اپنے مفاد میں اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کے نقصان میں مقرر کرتی تھیں۔ اگرچہ شروع میں اوپیک تنظیم کی کوئی خاص طاقت نہیں تھی، لیکن بتدریج اور الجزائر، لیبیا، نائجیریا، قطر، متحدہ عرب امارات، گیبون، انڈونیشیا اور ایکواڈور کے اس تنظیم میں شامل ہونے کے بعد اس کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ اس تنظیم کا تیل کی عالمی منڈی میں استحکام قائم رکھنے میں فیصلہ کن کردار ہے۔ تاہم سعودی عرب جیسے بعض عرب ممالک نے اس تنظیم کو مغربی مفادات کو پورا کرنے کا وسیلہ بنا رکھا ہے۔ تیئیس شہریور 1357 ہجری شمسی کو 17 شہریور کے عظیم الشان مظاہرے کے دوران شاہ کے ایجنٹوں کے ذریعے ایران کے بہت سے مسلمان عوام کی شہادت کی مناسبت سے اس دن کے شہدا کی یاد میں تہران میں ایک اور عظیم الشان مظاہرہ کیا گیا۔ عوام کا ہجوم قبرستان بہشت زہرا میں شہدا کے مزار کی طرف چلا اور وہاں پہنچ کر اجتماع کیا۔ شاہ کے ایجنٹ لوگوں کو شہدا کے مزار تک پہنچنے سے روکنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں کے ہجوم نے ایران ہمارا وطن اور خمینی ہمارے رہبر جیسے نعروں کے ساتھ شاہ کی ظالم حکومت کے خلاف اپنے مظاہرے کو جاری رکھا۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات یہیں پر ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وغذيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.
Thank you.